ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا یہ ہمارا ایمان ہے کہ اطاعت کے قابل اگر کائنات میں کوئی ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے جمعے سے جو میرے ایک بھائی نے پڑھایا اس سے پہلے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اگلا جمعہ بھی اسی موضوع پر ہوگا جس جو موضوع پچھلے جمعہ بیان کیا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، پیار، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری، یہ ایمان کا حصہ ہے. ہمارے لیے اللہ تعالی نے جو ماڈل بنایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی یا قرآن مجید، اس کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کی یہ ہر ممکن کوشش رہی کہ ہر شخص کلمہ توحید کو قبول کر لے، کیونکہ یہ نجات ہے. اور اسی مشن میں آپ نے مکہ بھی چھوڑا، مار کے بھی لڑے، اور صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آ جائے پھر اس پر وہ اس طرح عمل کرتے تھے، اس طرح جان دیتے تھے جس کی مثال پہلی امتوں میں نہیں ملتی. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا. کہ جس کثرت کے ساتھ امت محمدیہ جنت میں جائے گی کوئی اور امت اتنی کثرت سے جنت میں نہیں جائے گی. ہمیں اپنے زندگی کے ہر موڑ پر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اس کام میں کس کو ماڈل سمجھتے ہیں, کس کے طریقے سے محبت کرتے ہیں, کس کا طریقہ اپناتے ہیں. اگر طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تو یقین جانیے کامیابی ہی کامیابی ہے, اور اگر یہ طریقہ نہ ہوا اور اعمال دنیا جہان کے ہوئے تو ناکامی ہی ناکامی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شاہد اللہ الہ الا اللہ, کہ جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی الہ نہیں ہے, وان محمدا عبدک ورسولک, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کا رسول ہے, وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولک, اور اس عقیدے کا اظہار کرے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, اللہ کی اولاد نہیں. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ, اور وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالی نے مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا تھا. اگر اس عقیدے کا اظہار کر لے کہ توحید اور رسالت اور اللہ کی اولاد نہیں, اللہ کے نور کا کوئی حصہ نہیں, بل جنت حق, اور یہ عقیدہ رکھے کہ جنت بھی برحق ہے, بل نار حق اور دوزخ بھی حق. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کے اظہار پر, توحید اور رسالت کے اقرار پر اللہ کی طرف سے کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا فأدخله الله الجنة على ما كان من العمل او كما قال, اس کے جیسے بھی عمل ہوں گے اللہ اس شخص کو جنت میں ضرور داخل کرے. دنیا بے مقصد نہیں ہے, یا انسانوں کی پیدائش بے مقصد نہیں. اس کا مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اقرار, اور پھر عبادت کا طریقہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں دعوت اللہ کا کام تو طریقہ اللہ کے نبی کا, کہ کہتے آپ نے دعوت اسلام کا کام کیسے کیا, لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کیسے کی, اور پھر اس پر ڈٹ جانا. دیکھیے موت ہر کسی کو آنی. ایک وہ شخص ہے جس نے زندگی میں کبھی مسجد کا چہرہ ہی نہیں دیکھا, داخل ہی نہیں ہوا, اور دنیا ہی دنیا ہے, بے بہا دنیا ہے. آخر کب تک دنیا میں رہے گا؟ موت آ جائے گی, مر جائے گا. اور ایک وہ شخص ہے جو دنیا میں اس لیے زندہ ہے کہ اللہ کی رضا راضی ہو, اللہ کی رضا ہو. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاہد اللہ الہ الا اللہ, جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, یبتغی بذلک وجہ اللہ, اور اس گواہی پر صرف رضا اللہ کی. دنیا کا کوئی مقصد نہ ہو کہ اس توحید کو قبول کرنے کے بعد یہ مال و متاع ملے گا, فلاں چیزیں ملیں گی فلاں چیزیں ملیں گی، دنیا کے یہ انعام ہوں گے، اسے پرواہ ہی نہیں دنیا کی، اسے کیا ہے؟ کلمہ پڑھتا اس لیے ہے کہ رب راضی ہو. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حرم اللہ علی النار، اللہ تعالی نے اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اس زندگی کو بامقصد بنائیے، اور بامقصد زندگی کون سی ہے؟ کہ اللہ کی توحید میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا ہو. اور جب اعمال کی باری آئے تو یہ ایمان کا حصہ ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں وہ ہستی ہیں کہ ان کا فرمان سننے کے بعد پھر چوں چرا نہیں ہوتی، پھر برادری سامنے نہیں آ سکتی. پیغمبر کی ذات تو اتنی اعلیٰ، اتنی بات اعلیٰ کہ اگر جان بھی مانگے تو جان بھی حاضر. دیکھیے یہ جان کس نے دی؟ بچہ پیدا ہوا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا، یہ سارے دور سے جو گزرا یہ زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی. اگر کوئی چاہے کہ میں سدا جوان رہوں یہ ممکن ہے، اگر کوئی چاہے کہ میں سدا دنیا میں زندہ رہوں کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں. تو زندگی کا مالک کون ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، اللہ ہے. جب مالک وہ ہے تو پھر دنیا میں اس زندگی کو ایسے گزارے کہ جب چاہے رب، زندگی چاہیے تو زندگی حاضر ہے، مال چاہیے تو مال حاضر ہے. میرے بھائیوں، ہم تو اتنے کمزور ہیں، ہم تو اتنے ضعیف ہیں کہ ایک سانس جو اندر جا رہا ہے ہم دوسرے کو اپنی مرضی سے باہر نہیں لا سکتے. سوچ لیجئے، کوئی کتنا ہی فنے کھا کیوں نہ ہو، کوئی اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا کیوں نہ سمجھتا ہو، آپ نے دیکھا نہیں جب جان نکلتی ہے دل بند ہوتا ہے تو فرسٹ ایڈ اس کو کیا دی جاتی ہے؟ تربیت لوگوں کو کیا ملتی ہے کہ اپنا منہ اس کے منہ کے اوپر رکھ کر زور زور سے سانس لیا جائے کہ شاید اس کا سانس بحال ہو جائے اور دل پمپ کرنے لگ جائے، یا اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، وہ مشینوں میں رکھ کر مشین لگا دیں گے، دل کام کرنا شروع کر دے گا. جو ہی وہ ہٹایا دل نے پھر اپنی حالت میں، جو مالک نے بند کر دیا ہے اس کو کوئی چلا نہیں سکتا. اتنے ہم مالک ہیں، کوئی کتنا ہی کڑیل جواب کیوں نہ ہو، ہم اپنی زندگی کے کتنے مالک ہیں. منصوبے تو میرے بھی بہت ہیں، پروگرام آپ کے بھی بہت ہوں گے، لیکن ایک پروگرام اللہ تعالیٰ کا ہے کہ کتنے دن سے زندہ رہنا ہے، کیا کھلانا ہے، کتنا دینا ہے، کتنا چھیننا ہے، کتنا اوپر لے کر جانا ہے، کتنا نیچے گرا دینا ہے. اور پروگرام صرف اللہ کا چلتا ہے، بندے کا نہیں چلتا. پروگرام صرف اللہ کا چلتا ہے، کیونکہ یہ جسم اس کے کنٹرول میں ہے، یہ روح اس کے کنٹرول میں ہے. تو پھر کتنا قابل رشک ہے وہ شخص جو اس زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے کہ یا اللہ تو نے ہی پیدا کیا ہے، تو ہی رزاق ہے، جب تو چاہے گا جو چاہے گا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. اور رب کیا چاہتا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. رب چاہتا ہے تو دنیا میں رہ لیکن بندگی میری ہو بس. میں نے پیدا کیا، میں نے جوان کیا، میں کھلا رہا ہوں، میری زمین کے اوپر ہے، میرے آسمان کے نیچے ہے، میری رضا اس سے ہے کہ بندگی صرف میری ہو. اور دنیا کو دنیا کے دروں سے ہٹا کر میرے در پر لے آنا یہ تیری ذمہ داری ہے. ہر نبی کی یہ ذمہ داری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذمہ داری یہی تھی. جسے قرآن مجید میں ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے، سب کی طرف ایک وحی کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور میری عبادت کرنی ہے. مجھے اللہ نے توحید کی سمجھ دے دی ہے. اب میری کیا کوشش ہونی چاہیے کہ ہر ملنے والا، میرے پاس بیٹھنے والا، میرے ساتھ تعلق قائم کرنے والا، میں اس کو جہنم سے بچاؤں؟ اور بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں پیغمبر کی اطاعت کی دعوت دوں اور رب کی توحید کی دعوت اس کو دوں. کیونکہ پیغمبر کا فرمان آپ نے سن لیا ہے کہ دو چیزوں کی جو گواہی دے دے گا، توحید کی اور رسالت کی، اللہ چاہے تو گناہ ویسے معاف کر دے اور نہ چاہے تو سزا دے کر آبادن جہنم میں مباحث نہیں رہے. اسی پیغام کو لے کر ام سلیم کے بھائی حرام رضی اللہ تعالی اپنے گھر سے نکلے، دو جوان ان کے ساتھ اور تھے، یہ تین آدمیوں کا گروپ تھا. ایک علاقے میں گئے، اس علاقے کے ہر شخص کا عقیدہ کیا تھا؟ بتوں کی عبادت، توحید میں خلل، غیر اللہ کے پجاری، مقبروں سے مانگنا، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھانا، ان کے نام کی نظر و نیاز دینا، جیسے آج بیماری ہے، جیسے آج ہے. اب وہ جا کر کیا کہتے ہیں اپنے دونوں ساتھیوں کو؟ دیکھو میں ان لوگوں کو نبی کا پیغام سناتا ہوں اور یہ بڑا مشکل کام، اور میں تو کہا کرتا ہوں جہاد کرنا، جان کو قربان کرنا، دور سے بیٹھ کر گولی چلا دینا، یہ دعوت کے مقابلے میں انتہائی آسان کام ہے، انتہائی آسان کام. دعوت میں کہ نہ آپ لڑ سکتے ہیں، نہ اس کو مار سکتے ہیں، نہ اس کے ساتھ کھاتا پائی کر سکتے ہیں، آپ نے توحید کا پیغام دینا ہے اور اسی معاشرے میں رہ کر دینا ہے، دن رات اس معاشرے کے اندر زندگی گزارنی ہے جہاں پر گندے عقیدے کا پرچار ہو رہا ہے. کہا کہ دیکھو میں ان کو دعوت دیتا ہوں، اگر انہوں نے امان دے دی تو تمہیں بھی امان مل جائے گی، اگر انہوں نے قتل کر دیا تم اپنے گھر چلے جانا. گویا خبر تھی کہ جب بھی اہل شرک کو اہل توحید پیغام سنائیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، کسی کے نام کا نظر اور کسی کے نام کی نیاز اور کوئی چڑھاوے اور یہ خرافات، یہ سب شرکی افعال ہے، جب یہ کہا جائے گا تو مشرک ضرور لڑنے کے لیے تیار. ورنہ آپ دیکھ لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا با اخلاق آدمی کس نے دیکھا ہو؟ دنیا کیا کرتی تھی کہ گندی چیز نیلے میں لگا کر آپ جس وقت کھانا پک رہا ہوتا ایسے پھینکتے این ہنڈیا کے اندر جا کر گر جاتا، آپ اسے باہر نکالتے اور دروازے پر لا کر رکھ دیتے اور اعلان کر کے کہتے یہ کیسا پڑوسی ہے جو ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، لیکن اس شخص کو کبھی آپ کچھ نہ کہیں. کتنا اخلاق اعلیٰ ہوگا اللہ کے نبی کا. جیسے حدیث میں آتا ہے ایک شخص آپ نے دیکھا عائشہ کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑا خبیث آدمی ہے اپنی قوم کا، گندا آدمی ہے، جب قریب آیا آپ نے چادر بچھا دی، وہ بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد پھر وہ چلا گیا. اب آپ کھول دو گاڑی تو میرے بھی گھر خراب ہے، اسپیکر کھول دے، اس کی اسپیکر بھی کھول دے. پھر وہ چلا گیا. عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ اے اللہ کے نبی، یہ تو بڑا گندا آدمی تھا اور آپ نے اس کی اتنی عزت کی. فرمایا عائشہ گندا وہ تھا، میں تو نہیں. کمال دیکھے اخلاق کا. لیکن جب توحید کے بارے میں بات ہوتی، عقیدے پر گفتگو ہوتی، کوئی جھول نہیں، کوئی نرمی نہیں،
یہ مسئلہ ہی بڑا اہم ہے. کہا لوگوں مجھے امان دیتے ہو, میں تمہیں اللہ کے نبی کا پیغام سناؤں. اور یہ کہتے ہی کہا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں, رسول ہیں, اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. بس یہ سننے کی دیر تھی کہ ایک گھر کے اندر, ایک لوگ تو سامنے تھے ہی تھے, ایک گھر کے اندر ایک مشرک تھا, اسے اتنی آگ لگی, اتنا غصہ آیا کہ ہمارے جو بنائے ہوئے الہ ہیں, ہمارے جو مقبرے ہیں, ہمارے جو دربار ہیں, یہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. بس وہیں سے نیزہ اس نے پیچھے سے کمر میں مارا اور سینے سے پار نکل گئی. اب وہ صحابی کیا کہتے ہیں, ہائے میں مر گیا, میری جان نکل گئی, بچے کیا کریں گے, بیوی کو یہ ہو گیا, فلاح کی فکر, فلاح کی فکر. سننے کے قابل ہے اور عقیدہ بنانے کے قابل ہے. جو ہی یہ حالت ہوئی فوراً کہنے لگے فزت برب الکعبہ, کعبے کی رب کی قسم کامیاب, میں پکا کامیاب ہوں, میری کامیابی پکی ہو گئی کہ ادھر توحید کا کلمہ تھا اور ادھر جان نکل رہی تھی. اور ہماری حالت دیکھ لیں, کسی مجلس میں ہوں, بات کریں گے, آپ دیکھیں مشرک کتنا دلیر ہے, بدعتی کتنا دلیر ہے, کہ وہ بھری مجلس کے اندر اپنے بزرگوں کی جھوٹی کرامتیں اور رب کی توحید پر ڈاکہ ڈالتا ہے. اور ہم کہتے ہیں جی مجلس خراب ہوگی, لڑائی ہو جائے گی, فتنہ ہو جائے گا, چپ کر جاتے ہیں. اور لوگوں اس کے دل میں اپنے بزرگ کی عظمت ہے اور ہمارے دل میں اللہ کی عظمت نہ ہو, کوئی ایمان ہے؟ برادری بھڑکتی ہے, بھڑک جائے, پروگرام خراب ہوتا ہے, ہو جائے. جب ایک شخص اللہ کے مقابلے میں علی کو مشکل کشا ثابت کر رہا ہے تو آپ اور میرا فرض بنتا ہے کہ اس بھری مجلس کے اندر یہ ثابت کیا جائے کہ علی مشکل کشا نہیں, مشکل کشا صرف ایک ہے, وہ اللہ کی ذات. یہ اطاعت و فرما برداری ہے نبی کے ساتھ, یہ نبی کے ساتھ محبت ہے, پیار ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے نبی کی فرما برداری کی سو ڈیٹ اس نے اللہ کی فرما برداری کی. نبی کے پیچھے چلنا گویا اللہ کے پیچھے چلنا. نبی جہاں کہے کہ قدم رکھو وہاں قدم رکھ دیا جائے, اور جہاں نبی کہے کہ رک جاؤ رک جاؤ, گویا یہ رب کی فرما برداری ہے. آپ دیکھ لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. ذمہ داری کس نے دی ہے؟ اللہ نے. تو گویا نبی کے پیچھے چلنا گویا اللہ کے پیچھے چلنا. اور آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی کی وہ مہر, وہ انگوٹھی جو ہاتھ میں پہنا کرتے تھے اور خطوط پہ لگایا کرتے تھے, اس کے الفاظ کیا تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الفاظ تھے. کیسے؟ جیسے کلمہ لکھا ہوتا ہے, نہیں, سب سے ٹاپ پر اللہ, اللہ کا نام لکھا ہوا تھا, اس کے نیچے لکھا ہوا تھا رسول, اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ سب سے بڑی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ایک اللہ ہے, اس نے مجھے رسول بنایا ہے, اور جس کو رسول بنایا ہے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر چیز میں توحید جھلکتی ہے, ہر چیز میں توحید جھلکتی ہے. پیغمبر کی کوئی حدیث ہو, پیغمبر کی کوئی مہر ہو, کوئی انگوٹھی ہو. آپ دیکھیے, ایک تو ہماری زبانی جمع خط اطاعت فرما برداری ہے, اور ایک صحابہ کی فرما برداری, صحابہ کی اطاعت, ادھر سننا اور ادھر قبول کر لینا, ادھر سنا اور ادھر مان لیا, یہ ایمان. یہ ایمان کی کیفیت ہے. مارکہ احد ہوا, مشہور یہ ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے. جب صحابہ نے یہ سنا تو کئیوں نے تلواریں پھینک دی. دکھ اتنی تھی کہ جب نبی فوت ہو گئے اب لڑنا کس کے لیے, اب کیوں لڑیں, مارکہ کیوں ہو. ایک صحابی نے دیکھا, کیوں بیٹھ گئے ہو, تلوار کیوں پھینک دی ہے. کہا اللہ کے نبی فوت ہو گئے. فرمایا کمال ہے, جس راستے پر اللہ کے نبی فوت ہو گئے, شہید ہو گئے, اس راستے پر ہم کیوں نہ جان دے دیں. دیکھو ایمان. نام کیا تھا؟ نذر بن حارث رضی اللہ تعالی. حضرت سعد ملے, کہا کہ سعد یہ سامنے احد پہاڑ ہے, یہاں سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, زندہ ہے دنیا میں. اور دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ نبی کے ساتھیوں نے جو یہ کام کیا کہ نبی کی بارے میں جو جھوٹی خبر مشہور ہوئی اس پر ہاتھ جہاد سے روک لیے, میں اللہ آپ سے معافی مانگتا ہوں. اور مشرکوں نے جو مار کر ڈا ان سے میری برات ہے. اور میدان میں کود پڑے, لڑنا شروع کر دیا. لڑتے رہے لڑتے رہے, جان نکل گئی, فوت ہو گئے. جب آپ کو اٹھایا 80 سے زائد آپ کے جسم پر تلوار اور نیزے کے زخم تھے. کافروں نے مشرکوں نے مسلح کر دیا, ناک ہاتھ کاٹ لیے, چہرہ بدل دیا. کوئی نہیں جانتا تھا یہ کون ہے جس نے اسلام کے خاطر نبی کی اطاعت و فرما برداری میں اتنی بڑی قربانی دی. بہن نے انگلیوں کے پوروں سے پہچان کر کہا یہ میرا بھائی نذر بن حارث. کہاں تلاش کرو گے اطاعت و فرما برداری؟ آپ دیکھیں اللہ اکبر. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے تو ہماری حالت ایسے تھی جیسے اس ریوڑ کی ہوتی ہے, بکریوں کے ریوڑ کی, جس کا چرواہا نہ ہو, جو جدھر چاہے وہ اٹھا کر چل رہا ہے. پریشان پریشان. ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا دیا رضی اللہ تعالی. خلیفہ بن گئے. خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلا ڈر یہ تھا, ادھر کفار بھی تیاری کر رہے تھے کہ مدینے پر حملہ کرو, ان کا قائد فوت ہو چکا ہے. کفار کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں, آج کلمہ پڑھنے والوں کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے. فرق دیکھ لیں, ایمان دیکھ لیں. کافر کیوں حملہ کرتے ہیں کہ ان کا سردار اب دنیا میں نہیں رہا, فوت ہو چکا ہے, حملہ کرو اور مسلمانوں کو ختم کر دو. لیکن آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ نبی زندہ ہے, سنتا ہے, دیکھتا ہے, ہر جمعرات کو مسجد میں آتا ہے, کھڑے ہو جاؤ سلام پڑھ لو آ گئے, بیٹھ جاؤ نبی چلے گئے. یہ ان کا عقیدہ ان مشرکوں سے بھی بدتر. کہاں اللہ کی رحمت آئے, کہاں ہماری یہ کیفیت ہو گئی کہ ابو بکر نے خلافت سنبھالی رضی اللہ تعالی عنہ, اور خلافت سنبھالنے کے بعد دوسرا دن تھا اعلان کر دیا کہ اسامہ کا لشکر جمع ہو کر مقام جرف پر پہنچے. صحابہ حیران رہ گئے کہ آگے مجاہدین تھوڑے سے ہیں, اور اگر مدینے سے یہ لشکر چلا گیا تو پھر تو کافر آئے اور ڈر دوڑیں گے. ہر شخص کو یہ فکر تھی. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, میں ایک درخواست پیش کرتا ہوں کہ مجھے بھی اور میری جماعت جو مجاہدین ہے, صحابہ کی جماعت, ان کو مدینے میں رہنے دیں. مدینے کے حالات ٹھیک نہیں, رومی سر پر کھڑے ہوئے تیاریاں کر رہے ہیں اور حالات بھی یہی تقاضا کرتے ہیں. آج جو کہتے ہیں جی حالات, حالات ایسے نہیں کہ یہ دعوت کا کام یوں کیا جائے, یہ موقع نہیں ہے. ابو بکر سے زیادہ نبی کے بعد امت کا خیر خواہ کون ہو سکتا؟ جیسے ایک عورت نے پوچھا کوئی سوال، آپ نے فرمایا یہ جواب ہے، فرمایا اللہ کے نبی کل کو میں آؤں، مجھے پھر کوئی مشکل پیش آئے اور آپ نہ ہوں، پھر کہاں جاؤں؟ فرمایا ابو بکر کے پاس چلے جانا، ابو بکر کے پاس چلے جانا رضی اللہ تعالی. کہا مجھے رہنے دو اور میری جماعت کو بھی رہنے دو. اب سنیے اور اپنے دلوں سے اور ایمان سے پوچھئے ہم کتنے مسلمان ہیں، بس فیصلہ ہو جائے گا. ابو بکر نے کیا کہا رضی اللہ تعالی، اے اسامہ تجھے روانہ کس نے کیا تھا؟ کہا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جماعت یہ لشکر کس نے تیار کیا تھا؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے تم رک گئے تھے کہ اللہ کے نبی کا وفات کا وقت قریب تھا اور آپ رک گئے کہ حالات ٹھیک نہیں، نبی کی صحت ٹھیک نہیں، اب وہ فوت ہو گئے. اے اسامہ توجہ سے سن، میں ابو بکر اپنی خلافت کا آغاز محمد کی نافرمانی کر کے نہیں کرتا، اور ہم سے اگر خود دین ہی نہیں ہوتی، اللہ اکبر، کہیں گے حدیث ٹھیک ہے، نماز ٹھیک ہے، محمدی نماز کا یہی طریقہ ہے، لیکن ایمان کا بیڑا غرق. بس ایک ادھر صحابی ہے کہ جان کے لالے پڑے ہوئے، اکیلے کے نہیں، پوری بستی مدینہ کا، اکیلے کے نہیں. عمر کو بھیجا صحابہ نے کہ تو سمجھا جا کر، بڑا آدمی ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر چل، اگر بھیج رہی ہے تو اسامہ کو اتار دے، ابو عبیدہ بن جراح کو بنا دے، کسی بڑے جرنیل کو بنا دے جو تجربہ کار ہو. فرمایا عمر تو نے یہ کیسے جرت کر لی ابو بکر کو یہ بات سمجھانے کی کہ نبی کا بنایا ہوا امام جرنیل میں اتار دوں، اپنا بنا دوں؟ یہ ابو بکر سے نہیں ہو سکتا. آج مولویوں نے اپنی اپنی نمازیں بنا رکھی، یہ کون ہے؟ یہ فلاں کو ماننے والے، یہ فلاں کو ماننے والے، یہ فلاں کو ماننے والے ہیں کون؟ ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے، بیڑا غرق ہو کے نہ. میرے بھائیو اللہ کی قسم اتنی تکلیف ہوتی ہے مسلمان اور فرقوں میں بٹے ہوئے، اماموں کے پیچھے لگے ہوئے، مولویوں کی اپنی اپنی مسائل اور فتوے، اور پوچھو تمہارا مرکز کتنے ہیں؟ کہیں گے ایک بیت اللہ، اور تمہارے نبی کتنے ہیں؟ کہیں گے ایک جس کی ہم اطاعت کرتے ہیں، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور مسائل کے اندر یہ مصیبت، گویا نبی کے ساتھ وہ پیار نہیں جو صحابہ کی جماعت ہے. آپ لے کر چلے، اسامہ گھوڑے پر سوار ہے، ابو بکر پیدل ہے، ایک اور صحابی نے ابو بکر کے گھوڑے کی لگام پکڑ رکھی ہے سواری کی. اسامہ کیا کہتے ہیں؟ اے خلیفۃ الرسول اللہ کی قسم، یا تو آپ سوار ہو جائیں ورنہ میں اتر جاؤں گا. کہا آپ سوار ہو جائیں یا میں اتر جاؤں گا. اب ابو بکر نے کیا کہا رضی اللہ تعالی عنہ؟ اللہ، فرمایا اللہ کی قسم نہ تم اترو گے نہ میں سوار ہوں گا، اس لیے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا. ہے ہمارا ایمان جو محبت صحابہ کو تھی، لوگوں ویسی محبت پیدا کرو، اللہ کی قسم پوری دنیا پر مسلمان حکومت کریں گے، ایمان تو ویسا ہو. قافلہ چلا گیا، کسی اور نے سمجھایا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا لوگوں مجھے یہ علم ہو، یقین ہو کہ یہ جب جماعت مجاہدین کی چلی جائے گی تو ابو بکر تیرے جسم کو درندے اور پرندے نوچ کر کھا لیں گے، کہ دنیا نہیں ہوگی، فوج نہیں ہوگی، کون بچائے گا؟ میری یہ کیفیت ہو جائے گی، مجھے یہ یقین ہو جائے، لیکن میں یہ برداشت کروں گا کہ اپنے جسم کے ٹکڑے درندوں کو کھلا لوں، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری خلافت میں محمد کی نافرمانی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ نبی کی فرما برداری ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کے پیچھے قدم رکھا اس نے گویا اللہ کی فرما برداری. میرے بھائیو، اپنے آپ کو مسلمان بنائیے، اسلام کا فہم حاصل کیجیے. دیکھیے حدیث دیکھنے کے بعد، دین سمجھنے کے بعد پھر کہے میں نہیں مانتا، میری اپنی جماعت ہے جی، فرقے اپنے اپنے جی، مذہب اپنا اپنا، یہ پرائیویٹ مسئلہ ہے، اس میں مولوی صاحب آپ کوئی بات نہ کریں. بیڑا غرق ہو گیا. ایسا ہی ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہوا، کھانا لگ گیا، کھانا لگ گیا، اور لگنے کے بعد اس نے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، دائیں ہاتھ سے کھا، دائیں ہاتھ سے کھا. اب حدیث سن لی تھی نا، نبی کا فرمان سن لیا تھا، ہونا کیا چاہیے تھا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیتا ہوں. کہنے لگا، اللہ کے نبی، دایاں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا. غرور، تکبر کہ نبی کی حدیث کو مانو، کہا دایاں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کرے ایسا ہی ہو، تیرا دایاں ہاتھ واقعتا کام نہ کرتا ہو. یہ کہنے کی دیر تھی، ساری زندگی کے لیے اللہ نے اس ہاتھ کو شل ہی کر کے رکھ دیا، دوبارہ ہاتھ نہ اٹھا، کیونکہ نبی کا نافرمان. لوگوں، ہم نبی کی احادیث کو دیکھتے ہیں، ہم طریقے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنی منمانی کرتے ہیں، گویا ایمان نہیں ہے. ایمان نہیں، اپنے ایمان کی خیر بنائیے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. جب مومنوں سے کہا جائے کہ اللہ نے بلایا ہے، نبی نے بلایا ہے، تمہاری نماز کا فیصلہ ہوگا، تمہاری زکات کا فیصلہ ہوگا، تمہاری تجارت کا فیصلہ ہوگا، تمہاری شکل و صورت کا فیصلہ ہونا ہوگا، تو کہو ہم نے سن لیا اور ماننے کے لیے بالکل تیار. یہی لوگ جنتی ہیں، یہ قرآن مجید ہے. ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک اور حدیث آپ نے فرمایا، میری مثال توجہ سے سن لو، پتہ نہیں زندگی کا اگلا جمعہ نصیب ہوتا کہ نہیں ہوتا. میری مثال اور لوگوں کی مثال، پوری قیامت تک آنے والے آخری شخص تک کی ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، آگ بھڑکا دی، روشنی پھیل گئی. جو ہی روشنی پھیلی، پتنگے، حشرات اڑ اڑ کر اس آگ میں گرتے ہیں، جسے آپ نے دیکھا ہوگا. بارش ہو جائے اور پھر لائٹیں جلی ہوئی ہوں، وہاں پر دیکھیں کیا کیفیت ہوتی ہے. یہ مثال دے کر سمجھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں سے ان پروانوں کو ہٹاتا ہے کہ آگ میں نہ جلیں، آگ میں نہ گریں. فرمایا، میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں. اللہ اکبر، کتنا کریم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا پیار ہے اس امت سے اللہ کے نبی کو. فرمایا، میں بھی ایسے کرتا ہوں، میں لوگوں کی کمر پکڑ لیتا ہوں، ان کی کمریں پکڑ پکڑ کر جہنم کے کنارے سے پیچھے لے کر جاتا ہوں، اور کہتا ہوں میری اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو. یہ کمرے چھڑا چھڑا کر جہنم میں چھلانگیں لگا رہے ہیں، اور غیروں کی عبادت کرتے ہیں، غیروں کی اطاعت کرتے ہیں. کیا ہمارا یہی حال تو نہیں کہ نہ عبادت کا پتا نہ اطاعت کا پتا، خبر ہی کوئی نہیں کہ کس کو سجدہ کرنا ہے، کس کی نیاز دینی ہے، کس کے نام کی نظر دینی ہے، کس کے نام کی سبیل لگانی ہے، کس کے نام کا دودھ دینا ہے، کوئی خبر ہے؟ کسی نے کہہ دیا امام ضامن کا تعویذ باندھ لے تو ضامن ہو، وہ ضامن ہو گیا ہے، اب تجھے کچھ نہیں ہو سکتا. ادھر اس نے امام دامن کا تعبیر باندھا ہوا ہے، خوش ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، ادھر رب نے اس کے دل کی دھڑکن کو بند کر دیا، ساتھ امام دامن بھی ساتھ رکھ، کیوں نہ روک لے؟ مجھے بتلاؤ یہ پیر نہیں مرتے اور یہ بزرگ ان کو موت نہیں آتی؟ اگر یہ امام ضامن اتنا ہی ضامن ہوتا ان سیدوں کو موت آتی؟ یہ کبھی نہ مرتے، یہ لوگوں کا حرام مال کھاتے ہی رہتے، پلازے گوسیا بناتے ہی رہتے. لوگوں اس اللہ سے ڈرو جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. حی لا یموت، وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اور ہر ایک نے مر، لوگوں کوئی امام الانبیاء سے افضل ہے؟ سوچ لو، پھر سوچ لو، کوئی دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے؟ اکیلے نہیں جی، کوئی نہیں. کیا انہیں موت نہیں آئی؟ قرآن کہتا ہے انک میت و انہم میتون، قرآن مجید ہے. ایک عورت آئی اور آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ چادر ہے میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے، اس لیے تیار کی کہ میرے ہاتھ سے بنی ہوئی بھی چادر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنے مجھے خوشی ہوگی، پیار جو ہوا اللہ کے نبی سے. آپ نے اسے وہ چادر لے لی، چادر لے کر اس کو تہمت کے طور پر باندھ لیا، بڑی خوبصورت تھی. باندھنے کے بعد صحابہ کی جماعت میں آ گئے، مجلس میں آ گئے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی چادر تو بڑی خوبصورت ہے، چادر تو بڑی خوبصورت ہے، یہ چادر مجھے ہی دے دو. فوراً ہی مانگ لیا. اور پیغمبر کا گھر ایسا، پیغمبر کا گھر ایسا کہ کوئی سائل کبھی خالی ہاتھ واپس نہ گیا. اور آج جتنے مانگنے والے الا ماشاء اللہ کہیں گے سید کو خیرات دے دو. سید تو دیتا ہوتا ہے، سید بھی لیتا ہوتا ہے. کہا اللہ کے نبی یہ چادر مجھے ہی دے دو، بڑی پیاری چادر ہے. آپ نے فرمایا اچھا. مجلس میں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد گھر چلے گئے، چادر اتاری لپیٹی اور اس صحابی کو دے دی، یہ لو چادر تم نے مانگی تھی. جب مل گئی اب دوسرے صحابی وہ اسے کہتے ہیں عجیب آدمی، اللہ کے نبی کو اس چادر کی ضرورت تھی، آپ نے یہ تہمت باندھا ہوا تھا، وہ عورت آپ کے لیے اسپیشل لے کر آئی تھی اور تجھ سے رہا نہ کیا، تو نے مانگ لی، تو نے مانگ لی، تجھے خیال نہ آیا، تجھے یہ نہ ہوا وہ نہ ہوا، لگے اس کو ڈانٹنے اور ڈپٹنے، تو نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ اور لوگوں توجہ سے سن لو جواب اس آدمی کا، اس صحابی کا. کہا تم مجھے ڈانٹتے ہو، اللہ کی قسم یہ چادر میں نے نہیں پہننی، میں نے اس لیے لی ہے کہ کل جب مجھے موت آئے گی اور میں میری خواہش ہے جب میں قبر میں رکھا جاؤں تو وہ کپڑا میرے ارد گرد ہو جو کپڑا محمد کے جسم سے لگا ہو. لوگوں کو تو اتنا پیار، صحابہ کو اتنی محبت کہ پیغمبر کے جسم سے لگے ہوئے کپڑے کو اپنا کفن بنانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، اور ہم اتنے بیوقوف کہ نبی کی نماز دیکھنے اور سمجھنے کے بعد، طریقہ دیکھنے کے بعد بھی کہیں ہاں جی کر لیں گے، ہاں جی دیکھ لیں گے، ہاں جی یہ بھی حدیث ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. بیوقوف ہے وہ انسان. لوگوں ایسا ایمان بناؤ. ایک مہمان آ گیا، حدیث میں آتا ہے، کہا اللہ کے نبی بھوک سے مر رہا، نڈھال ہو گیا. آپ نے عائشہ کے گھر میں بھیجا پیغام کچھ کھانے کے لیے دو، کہا اللہ کے نبی پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. آپ نے دوسری بیوی کے گھر، تیسری بیوی کے گھر، چوتھی بیوی کے گھر، پانچویں بیوی کے گھر، ہر ایک گھر سے جواب یہ تھا پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کون ہے جس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ اللہ لوگوں کی بھی یہی حالت تھی، معیشت کمزور تھی، لوگوں کی بھی یہی کیفیت تھی. اب جب یہ کہا کون ہے، ایک انصاری نے کہا میں ہوں اللہ کے نبی، میں ہوں. اسے لے کر گھر چلے گئے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ کہا بچوں کے لیے روٹی ہے اور بچوں کو دینا ہے، نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے، بچوں کے لیے. فرمایا ان بچوں کو تھپکیاں دے کر سلا دو، ان کو بہلاؤ، کیونکہ میرے ساتھ نبی کا مہمان ہے. لوگوں ہمیں نبی کی نماز سے پیار نہیں، لوگ نبی کے مہمان کے لیے کتنی قربانی دیتے ہیں کہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بھوکا کھلا رہے ہیں. سو جا سو جا، بچے سو گئے ہیں. کہا اب روٹی اٹھا کر لے آ مہمان خانے میں، اور جو ہی قریب آئے دیے کے لائٹ کے، ہاتھ مار کے ایسے مارنا پتہ ہی نہ لگے، موم بتی کو بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا. جب اندھیرا ہو جائے گا مہمان کو میں کہوں گا کھانا کھاؤ، وہ کھائے گا، ہم اپنا صرف منہ چلائیں گے، ہم بھوکے رہیں گے. ہے نبی کے ساتھ پیار کی نہیں. رات گزر گئی، یہ بھوکے رہے، اس مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، رٹ گیا، کیونکہ وہ نبی کا مہمان تھا. اللہ نے وہی اتار دی. صبح فجر کی نماز میں جب یہ پہنچے، کہا انصاریوں سنو، رات جو سلوک تم نے میرے مہمان کے ساتھ کیا ہے، رب نے مجھے وہی دے کر بھیجا ہے کہ میں تمہیں بتلاؤں، رب تم سے راضی ہو گیا. اور لوگوں جب تم نبی کی نماز نہیں پڑھو گے، رب راضی ہوگا؟ ایسا پیار کرنا سیکھو جو صحابہ کو تھا، ایسا ایمان بناؤ کہ دنیا جو مرضی کہتی رہے، بھائی ناراض ہو، برادری ناراض ہو، دنیا ناراض ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جس نے ہمیں پیدا کیا، اور وہ اللہ ہے. اگر وہ راضی ہو گیا تو دنیا بھی گزر جائے گی، آخرت بھی گزر جائے گی، اور اگر وہ ناراض ہو گیا دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل.
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن